خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ غزوات کیا ہے کوئی بتائے گا؟ یہ میری برادری
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مسعود حسین اختاری، باب المدینہ کراچی سے تعلق ہے. عمر 60 سال. جہاد میں جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی اس کو غزوہ کہا جاتا ہے.
جواب درست ہے. میں نے پوچھا تھا غزوات، لیکن چلو انہوں نے غزوہ کے معنی بتائے. غزوہ کی غزوہ یہ واحد ہے، جمع ہے غزوات. تو غزوہ اس جنگ کو بولتے ہیں جس میں میرے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شرکت فرمائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج 1437 ہجری کے رمضان المبارک کا 17ویں شب ہے. یوم بدر، یوم فرقان، یہ 17 رمضان کو ہے. اور امی حضور ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ محبوب رب العالمین ہیں، ان کا بھی یوم عرس ہے 17 رمضان. بہت اہم ترین دن ہے یہ، یعنی اہم یادگاریں اس سے وابستہ ہے. یہ غزوہ بدر جو ہے، یہ اس وقت کفر جمع ہو کر، کفار جو جمع ہو کر اسلام کو مٹانے کے لیے چڑھ دوڑے تھے، لیکن الحمدللہ تھوڑے سے مسلمان تھے، انہوں نے ان کو کاٹ کے پھینک دیا، ان کو ہرا دیا. وہ بہت زیادہ تھے تعداد میں اور اسلحے سے لیس تھے، اور مسلمانوں کے پاس اسلحہ بھی کم تھا، تعداد بھی کم تھی، گھوڑے بھی کم تھے، اونٹ بھی کم تھے، پھر بھی قوت ایمانی ان کے پاس تھی، ایمان کا ہتھیار ان کے پاس تھا. اقبال نے کہا نا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو دیتے ہوئے بھی لڑتا ہے سپاہی، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ شمشیر بھی تلوار کو بولتے ہیں اور تیغ یہ بھی تلوار کو بولتے ہیں۔ تو یہ پہلے ان اوزاروں سے لڑائی ہوتی تھی، ان ہتھیاروں سے لڑائی ہوتی تھی، اب ان سے نہیں ہوتی، اب تو انداز تبدیل ہو گئے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ حسب معمول عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، بے شمار معتکفین عاشقان رمضان جمع ہیں اور بذریعہ ابی وین بھی ہمارے ساتھ پاک بخاری کابینہ حبیب آباد ضلع قصور پنجاب اور پاک اجمیری کابینہ چکوال پنجاب بھی شریک ہیں۔ مرحبا، جی آیا نو، ماشاء اللہ کثیر تعداد میں عاشقان رمضان حبیب آباد اور چکوال میں اس وقت جمع ہو چکے ہیں۔ یہ بلوگنا اٹالی، ماشاء اللہ یہ بھی اتنے سارے ہیں، اور نیٹ کے ذریعے، ماشاء اللہ۔ مرحبا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
اسلامی بہنیں نقاب لگا کر نماز پڑھ سکتی ہیں؟
نماز پڑھیں گی تو ہو جائیں گی، لیکن یہ منہ کی ٹکلی کھلی رکھیں۔ ہاں جہاں نامحرموں کی نظر پڑنے کا اندیشہ ہو، ایسی جگہ پر یہ بھلے منہ پر نقاب ڈال کر نماز پڑھیں گے۔
اچھا، یہ اب ارشاد فرمائیں کہ اگر جیسے کسی جگہ پر نماز میں امام صاحب نے رکوع سے اٹھتے وقت بلند آواز سے سمیع اللہ لمن حمیدہ نہ کہا، اور مگر سجدے میں جاتے وقت بلند آواز سے مطلب تکبیر کہی اللہ اکبر، تو مقتدی رکوع سے ہی سیدھے سجدے میں چلے گئے، قومہ ادا نہ کیا، تو اب کیا مقتدیوں کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟
ترک واجب تو ہوا ان کا، قومہ چھوٹا، جان بوجھ کر چھوڑا، جہالت کی وجہ سے چھوڑا، تو نماز دوبارہ پڑھنی واجب ہو جائے گی۔ البتہ بھولے سے امام کے پیچھے واجب چھوٹتا ہے تو نماز میں کوئی کراہت نہیں آتی، لیکن یہ جہالت کی وجہ سے چھوڑا نا کہ ہم کو کھڑا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے پتہ نہیں، تو یہ چلے گئے سجدے میں، تو اب جان بوجھ کر اگر یہ قومہ چھوڑا، یعنی رکوع کے بعد پیٹھ سیدھی کرنا، کھڑے ہونا اسٹیٹ، ایک سبحان اللہ کی مقدار ہوتی کم از کم رکنے کی، تو سیدھا کھڑا ہونا واجب تھا جو انہوں نے چھوڑا، تو نماز ان کی ان مانو کر مکرہ تحریمی کے جان بوجھ کے جبکہ چھوڑا ہے۔ امام نے اگرچہ تکبیر زور سے نہیں کی تو امام پر ویسے زور سے کہنا واجب نہ تھا، البتہ اس پر بھی سنت ہے کہ وہ جہر کے ساتھ یعنی آواز کے ساتھ کہے، تو بھول گیا تو پھر اس کو کچھ بھی بنا مت نہیں کی جائے گی، جان بوجھ کر تو امام دار ہے کہ وہ نہیں تکبیر ترک کرے گا، اور ہو سکتا ہے امام کی کسی وجہ سے آواز آہستہ نکلی اور پیچھے آواز پہنچی نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے موقع پر امام پر لوگ بڑی چڑھائی کرتے ہیں، بس بڑے بوڑھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، اگر مؤذن بیچارہ کبھی ایک آدھ منٹ پہلے مغرب کی اذان دے دے، اس کا بھی بیچارے کا پورا یعنی پوری کلاس لیتے ہیں اس کی، کہ اس کو بھوک زیادہ لگی تھی اور یوں ہوا تھا اور وہ ہوا تھا اور کھانے کی جلدی پڑی تھی، اور یہ جھوٹے جھوٹے الزام ہے۔ کوئی مؤذن آپ بتائیے، کوئی مؤذن ایسا کیوں کرے گا؟ جب اس کو اذان دینی ہے تو ایک منٹ پہلے اذان کیوں دے گا یہ کہ سب کے روزے خراب کرے، اتنا بڑا گناہ کرے ایک منٹ بچانے کے لیے، ناممکن سے بھی بڑھ کر بات ہے یہ، کوئی مسلمان ایسا کرے گا ہی نہیں کبھی، لیکن بیچارے کو بالکل ایسا چڑھائی کرتے ہیں اس پر۔ ایسا نہیں کرنا جی. اس پر چڑھائی کرنا یہ جو دل دکھاتے ہیں اس طرح یہ گناہ گار ہیں توبہ بھی کریں اور ایسے مؤذن سے معافی بھی مانگنی پڑے گی. اور اب اس کو یہ بھی نہیں کہیں گے کہ مؤذن کا قصور تو ہم کیا کریں, آپ کو روزہ قضا کرنا فرض ہے. اگر مؤذن نے اذان پہلے دے دی اور آپ نے روزہ افطار کر لیا, بعد میں پتا چلا کہ سورج ڈوبا نہیں تھا, تو گناہگار چلو آپ گناہگار نہ بھی صحیح کہ آپ نے مؤذن پر بھروسہ کر لیا, بھول میں افطار کر لیا آپ نے, لیکن قضا اس میں فرض ہے, قضا تو کرنی ہوگی. اور مؤذن کو بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ گھڑی گھنٹہ اپنا جو ہے درست رکھے, ٹائم ٹیبل اور یہ سب بالکل یہ رہے کہ اپ ڈیٹ پوری ہو اس کو معلومات. پھر کبھی بشر ہے, انسان بشر ہے, تسامو ہو جاتا ہے, بھول ہو جاتی ہے, تو ایسی مطلب یعنی کہ ترکیب آؤٹ نہ ہونی چاہیے. امام بھی کبھی بیچارہ کوئی بھول کرتا ہے, تو بعض لوگ بڑی دل آزار باتیں کرتے ہیں, غیبتیں کرتے ہیں. آپ جیسے خود بھول کرتے ہیں نہیں, کبھی نہیں بھی کرتے تھے نا آپ کبھی بھول, تو اب امام یا مؤذن کو برا بھلا کہہ کر یہ بھول شروع کر چکے آپ, اور گناہ بری بھول اکثر پھر یہ ہو رہی ہوتی ہے.
امام اور مسجد تو یہ ایسے عجیر ہیں کہ تقریباً مقتدی سمجھے کہ وہ ان پر حاکم ہیں, بےچارے سے ایک سے غلطی تو سب اس پہ ٹوٹ پڑیں گے.
جی
اب کیا یہ سب کا اس طرح ٹوٹ پڑنا, سب کا یہ بولا بولی کرنا, کیا یہ جائز ہے یا یہ جو بھی مسجد کمیٹی دے گی ان کا میٹر ہے؟
جو بھی ناجائز بولا بولی کرے گا, دل آزار بولا بولی, تو گناہگار ہوگا. یعنی دل آزاری ہوئی ایسا بولا بولی کرے گا. انتظامیہ تو بعض اوقات نہیں بولتی یار, کاکے بوڑھے ہوتے نا, بوڑھے بوڑھے باز, یہ انتظامیہ کے باپ ہوتے. انتظامیہ ان سے ڈرتی ہے, ان کے شر سے اٹکا ہوا ہوتا ہے. ابھی کتنا لوگ اس سے نفرت کرتے ہوں گے ایسے بوڑھے سے, اور اگر ایسا بوڑھا جب یہ دنیا سے جاتا ہوگا تو شاید بعض لوگ دل دل میں سوچتے ہوں گے کہ یار خسکم جہاں پاک.
امام صاحب
ایسا ایسی نفرت اپنی لوگوں کے دلوں میں نہیں ڈالنی چاہیے, ایسے رہا کرو کہ زمانہ مثال دے.
امام صاحب کی بیچارہ ہے, بعض اوقات صحیح کہہ رہا ہوں, اتنی وہ کرتے ہیں, پھر جب اس کا انتقال ہوگا تو پھر امام صاحب کو ہی کہا جائے گا کہ یہ حضرت چلے گئے دنیا سے, آپ ان کے لیے تھوڑی دعا کر دیجیے. پتہ نہیں امام صاحب بیچارہ کس منہ سے ان کے لیے دعا کرے گا, اور امام صاحب کو کتنا مطلب کہ اس کے جانے پر صدمہ ہوا ہوگا نا, امام صاحب کیسے مطلب کہ کیا کرے گا کہ یہ ہو کیا گیا ہے نا, کہ میرے کو پرچی دی گئی ہے کہ یوں ہو گیا. حالانکہ بہت ستاتا ہے یہ امام صاحب ان کو,
یہ بیچارے کو سمجھتے کہ اپنا ہمارا نوکر.
ٹھیک نہیں بابا, بعض لوگوں کو ہے نا مسجد میں خالی خالی کا انہوں نے ٹھیکا, مجھے بھی پتا آپ کو بھی پتا ہے, انہوں نے خالی خالی کا ٹھیکا لیا ہوا ہے. امام صاحب کے اعلان پر تنقید, امام صاحب کے اس پر تنقید, امام صاحب کے ان پر تنقید, پھر سنتیں وغیرہ پڑھنے کا جب یہ مسجد سے باہر نکلیں گے نا, تو پھر جو کھڑے ہو کر یہ جو تبصرے کریں گے نا امام پر, یہ الگ تنقید. پتہ نہیں ان کو کیا سمجھ آ گئی ہے, اس یہ امام سمجھ میں نہیں آتا نہ پھر آنا بھی یہی ہے, مطلب بالکل عجیب قوم ہے. اللہ کرے کہ یہ سمجھ رہے ہوں, یہ سن رہے ہوں آپ کی بات, یہ طبقہ سن رہا, بس اللہ کرے یہ طبقہ آپ کی بات سن لے, کہ یہ توبہ کرے جو گناہوں بھری گفتگویں کی ہیں.
لیکن سعادت مندوں کی بھی کمی نہیں ہے, امام کا احترام ایسا کرتے ہیں کہ اپنے باپ کا کیا
اکثریت یہی ہے نا بابا, مطلب وہ کون ہے بابا, وہ نماز پڑھیں گے, امام سب سے ہاتھ ملائیں گے, یہ کچھ بھی نہیں کریں گے نا, چپ چاپ چلے جائیں گے. یہ جو بعضوں کا تھوڑا دیر پہلے آتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد جاتے ہیں, اس میں یہ طبقہ بھی شامل ہوتا ہے, سب ایسے نہیں ہوتے, اللہ بہتر کرے.
آج جس کے گھر پہ نہیں چلے امام پر چلے اس کی,
امام بےچارا وہ گھر میں خاص خاص کے سب کو پریشان کرے, اولاد بھی جو ہے وہ توجہ نہ دے, یا کاروبار میں اس کو انٹر نہ ہونے دیں, اب مسجد بھیج دو,
اب وہاں یہ بڈھا وہاں ٹرٹر کرے گا لڑے گا, تو بس استغفر اللہ. لیکن سعادت مندوں کی تعداد زیادہ ہے,
نہیں اکثریت
اماموں کا احترام کرتے ہیں, ہاتھ چومتے ہیں. اس میں سعادت در سعادت ان نمازیوں کی ہوتی ہے جو خاص خاص موقع پر عید جمعہ کچھ نہ ہوتی امام کے ہاتھ میں دیتے ہیں, دینا بھی چاہیے. دیکھو نا امام کی تنخواہ کتنی, یعنی امام سے زیادہ تو افسر کما رہا ہوتا ہے, افسر کی کتنی تنخواہ ہوتی ہے, شوٹیڈ بوٹیڈ ہوتا ہے, شیوڈ ہوتا ہے, لیکن اس کی تنخواہ زیادہ ہوتی ہے. اماموں کی تنخواہ بہت کم, اور خاص کر ہند میں تو میں نے جو سنا تو تعجب اس وقت بھی ہوتا تو اب بھی شاید اماموں کی ہند میں تو اس بہت زیادہ کم ہوتی ہے تنخواہ. تو اس کو جمعہ عید 10 روپے 20 روپے 25 روپے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے امام ہے خطیب ہے آپ دیا کرو. آپ کیا اس میں برکت ہوگی کمی نہیں ہوگی. جس نے نماز پڑھائی اس کا دل خوش کرے اس کے دل سے دعا نکلے گی. لیکن اس طرح دیں کہ اس کو جتائیں نہیں اور یہ چمکاتے ہوئے لہراتے ہوئے نہیں کاغذ میں لپیٹ کر یا لفافے میں ڈال کر دینا اچھا. یا اس طرح دیں کہ کوئی دیکھے نہیں اللہ دیکھے
دیکھنے والے کو لگے کہ پرچی دیے دعا کے لیے.
نہ زبان سے کہیں آپ کہ میں ماں بدولت خدمت کرتا ہوں امام کی پھر بھی امام صاحب کو مسئلہ پوچھا تو مجھے ڈانٹ دیا. ایسے دھندے کر رہے ہیں تو پھر مت دینا دل دکھانا ہے تو امام صاحب کا.
تو آپ نے جو 72 مدنی انعامات کا گلدستہ عطا فرمایا ہے اسلامی بھائیوں کے لیے اس میں بھی ایک مدنی انعام ہے نا ماہانہ کہ 112 روپے کم از کم اپنے امام صاحب کو دیں علاقے کی مسجد کے امام کو.
یہ بتا رہے ہیں پرچی لکھی کہ اس قسم کے دل آزار حالات کی وجہ سے کئی اسلامی بھائی امامت ترک کر چکے ہیں جو بیچارے مطلب.
آپ کو یاد ہوگا بابا پچھلے دنوں میں امامت کے حوالے سے کتنے ہم نے مدنی مشورے کیے ہیں کہ حالات اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ آگے نہیں بڑھتے لیکن انشاءاللہ آپ کے مدنی پھول سنتے رہیں گے اور اس کو آگے بڑھاتے رہیں گے تو اللہ کی رحمت سے جو کمزوریاں ہیں وہ دور ہوں گی.
ویسے امام کو بھی چاہیے کہ عوام کے دلوں میں اترے. بعض امام اتر نہیں پاتے تو یوں بھی بیچارے پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہو سکے تو ڈیلی جس سے ہو سکے وہ روزانہ نماز کا ایک مسئلہ بتائیں نمازیوں کو. آپ دیکھیں امام کے پیچھے پاگل نہ ہو جائے یہ قوم تو بولنا. یہ نماز کے احکام پوری کتاب ہے بہار شریف اتنی بڑی کتاب ہے یار. مسئلہ ایک بیان کرنا کیا مشکل ہے. چلو اس ایک مثال ہے کہ نماز کے احکام لے لیا ایک مسئلہ بیان کرتے رہے روز کا وہ بڑھتے بڑھتے پوری ختم کر دی. اب دوبارہ اسی سے بھی اگر پہلا شروع کریں گے تو کون سا ہے یہ قوم کو نماز کے احکام ساری حفظ ہو گئی ہے سوا یہ آپ سے لڑیں گے. یاد بھی ہوگا تو بھی لڑیں گے نہیں. یار ہمارا امام بہت اچھا ہے ہم کو یار کبھی مسئلہ کسی نے یہ مسئلہ نہیں بتایا تھا آج امام نے یہ مسئلہ بتا دیا کہ وضو میں یوں تو یوں کرنا ہوتا ہے اور نماز میں یوں تو یوں کرنا ہوتا ہے. یار آج تک اپنے کو تو جنازے کو کندھا دینا نہیں آتا تھا امام نے طریقہ بتایا کہ یوں کندھا دینا ہے پہلے سیدھی طرف پھر یوں تو پھر یوں. آپ میری مانیں اگر امام سن رہے ہیں تو ایک مسئلہ روز کا. یہ ہماری بادامی مسجد میں ایک امام صاحب آئے تھے جن کی بڑی مقبولیت ہوئی کہ وہ روز کا ایک مسئلہ بتاتے تھے عشاء کے بعد. برسوں تک انہوں نے امامت فرمائی اور ان کا میں نے دیکھا کہ ان کی عزت تھی. بیچ میں ان کے صاحبزادے تشریف لائے تھے میں جب چھوٹا لڑک بنتا میرا میں جب پڑھتا تھا وہ نماز ان کے ساتھ تو انہی کے ہاتھ میں نے پہلی بار کسی نے مسئلہ پوچھا تو بہار شریعت دیکھی تھی نام بھی نہیں سنا تھا ایسی خوبصورت تو اس کی یوں یوں اور مسئلہ یوں لکھا ہوا تھا اس میں مسئلہ میرے منہ میں پانی آ رہا تھا. میں غریب بنا یہ کتاب کیسے لے سکتا ہوں ایک حصہ تھا یہ تو بعد میں جب لینے بھی نکلے تو 3 روپیہ دیا تھا اس کا. خیر پھر تو وقت آیا میرا تو میں نے 28 روپے کی پورے 17 حصے اس وقت تھے پورے 17 حصے 28 روپے کے تھے بولیے کیونکہ وہ جلد میں 2 جلدوں میں 32 روپے کے تھے وہ 4 روپے ایک یعنی کہ ایک جلد کے اتنی موٹی جلد کے 2 روپے بائنڈنگ بھیا نہیں میں کھلے لیے میں نے. وہ بھی کتنے عرصے کے بعد جب شعور آیا ہاتھ میں پیسہ آیا تھوڑا تو یہ اس امام کے ہاتھ میں دیکھا تھا. خیر تو ان کے شہزادے ایک بار شخصیات کیوں ملاقات تھی تو ان کے صاحبزادے یہ بھی آئے تھے ملنے کے لیے وہ تعارف کروایا اور بات چلی تو ان کے والد صاحب تو بولے حیات ہے میرے والد صاحب اب بھی. میں نے ان سے نمبر لیا پرانے میرے پرانے امام صاحب ہیں تو میں نے الحمدللہ ان کو دعا سلام کی تو اس وقت تو مجھے خیر کون بھیجا دے گا تو کوئی, اب تو اللہ کا کرم ہے. تو خیر میری دعا سلام ہوئی میرے امام صاحب سے, اس کو بھی چند سال ہو گئے, اللہ ان پر کروڑ رحمت نازل فرمائے.
چوکو وہ امام صاحب حیات ہیں بادامی مسجد کے.
پیغام آ گیا
جی
المدینہ. ہاں مولانا عبد الرحمان صاحب اللہ بیچاروں کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. تو صحیح کہ بزرگ ہو گئے ہوں گے عمر کے لحاظ سے, میں لڑکا تھا جب یہ امامت کرتے تھے. تو اب تو خدا جانے کتنی عمر ہوگی, اللہ اور ان کو عافیت اور صحت بھری زندگی عطا فرمائے. یہ مولانا عبد الرحمان عالم تھے, بہت سادے پرانے آدمی تھے, اس وقت بھی سادے ہی سادے تھے, بہت پکے ماشاء اللہ عاشقان رسول میں سے تھے. دیکھو اچھا آدمی تھا تو اس کا تذکرہ ہوا, نمازیوں کو نماز کے مسئلے سکھائے ہم لوگوں کو, تو آج ہم کو یہ یاد آئے. اللہ کے کرم سے اور اللہ ان کو جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے, ہے نا. ایک دل سے دعائیں نکلتی ہیں, آپ ایسے بنو نا یار کہ بغیر مانگے لوگ آپ کو دعائیں دیں. پھڈے کیوں کرتے ہو, بعض امام بھی پھڈے کرتے ہیں, یہ بھی بہت چڑچڑے ہوتے ہیں, خر دماغ ہوتے ہیں. تو پھر یہ قوم سے پھر پہنچ نا بہت مشکل ہوتا ہے, ایک قوم کان پکڑ کے باہر کھڑا کر دیتی ہے. تو اس سے رہا کرو کہ زمانہ مثال دے, آپ ایسے امام بنو میٹھے میٹھے, شہد سے بھی میٹھے, کہ لوگ واری واری جائیں. یار بڑا نازک دور ہے اور لوگوں کے ایمانوں پہ ڈاکے پڑ رہے ہیں, کتنا دین سے دور ہو رہے ہیں لوگ. اور ایسے میں ایک امام جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ اسلام کا اہم فرد ہے, اب وہ اگر ایسی حرکتیں کرے گا, بد اخلاقیاں کرے گا, کیسے ہوگا؟ خوش اخلاقی کے ساتھ ان کے سکھ دکھ میں حصہ لیں گے آپ, پیار دیں گے. جا کر حجرے میں بیٹھ گئے اور کس کو ملنا ہو تو وہ آپ کے پاس ہاتھ باندھ کے حاضر ہو, اس کا انتظار نہیں کریں. آپ خود نماز پڑھا کر آگے بڑھ جائیں, مقتدیوں سے ملاقاتیں کریں, پھر دیکھنا یہ کیسی آپ کے لیے مطلب راہیں کھلتی ہیں دین کی خدمت کے لیے. اور دنیا میں بھی آپ کو اس میں سرخروئی بھی ملے گی, اور اگر مالی بھی کمزوری ہے تو آٹومیٹک دور ہو جائے گی, آپ کو نظرانے دینے والوں کی تعداد بڑھ جائے گی. پیسے ہرس میں نہیں کرنا, تو ویسے ہی میں نے وہ تفنن میں عرض کر دیا, پیسوں کے لیے نہیں, اللہ کی رضا کے لیے.
ترقی کے دور میں لوگ روزگار کمانے کے لیے اندرون ملک کے ساتھ ساتھ بیرون ملک کا سفر کرتے ہیں, اور وہاں اپنے روزگار کے سلسلے میں رہائش پذیر بھی ہوتے ہیں, جس میں مختلف مسائل کا سامنا بھی ہوتا ہے, جس میں کھانے پینے رہنے کے معاملات دیکھنے کو ملتے ہیں. آپ سے عرض یہ ہے, اگر کوئی بیرون ملک میں روزگار کے لیے جاتا ہے تو اس کے لیے کن کن شرعی مسائل کا سیکھنا ضروری ہے؟
بیرون ملک جانے والے بھی بعض اوقات شرعی غلطیاں کرتے ہیں, عمرہ شریف پر جانے والے بھی کرتے ہیں, حج شریف کا سفر مبارک سفر کرنے والے بھی شرعی غلطیاں کرتے ہیں. شرعی غلطیوں کا, اغلاط کا, گناہوں کا ایسا طوفان ہے کہ جسے خدا بچائے وہ بچائے. علم نہیں ہے, معلومات نہیں ہے, علماء سے رابطہ نہیں ہے, مسائل معلوم کرنے کا ذہن نہیں ہے, عذاب کا ڈر نہیں ہے. تو نیکیوں میں, عبادتوں میں بھی بعض اوقات وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں لیکن وہ کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں, یا ضمناً بس کچھ سائیڈ میں گناہ کر لیتے ہیں. جیسے کہ ویزا ہی لینا ہے تو رشوت دینے سے نہیں چوکتے. اب جو کاروباری طور پر جو سفر کرتے ہیں نا, ان کو تو پتہ نہیں کیا کیا بارہا رشوتیں دینی پڑتی ہوں گی. ہر ملک کا ویزا آسانی سے نہیں ملتا, بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے. اب اتنا کون انتظار کرے, اتنے کون دھکے کھائے. تو بعض اوقات رشوتوں سے سہارا لیتے, ایجنٹ سے کام کروانا بعض صورتوں میں جائز بھی ہے, جبکہ وہ ایجنٹ کو فیس دے دی اس کی, وہ بھاگ دوڑ کرے گا, دھکے کھائے گا. اب اگر وہ رشوت دیتا تو یہ اس کا میٹر ہے, لیکن اگر اس نے دیے ہی رشوت کے لیے پیسے تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن پھر بھی کئی گناہ جو ہے نا لوگ کرتے ہیں, اب جیسے رمضان المبارک میں عمرہ شریف کی حاضری, پتہ نہیں کتنے گناہ کرنے پڑتے ہوں گے بعضوں کو, وہ رشوتوں وغیرہ کے, 40 سال سے نیچے ہمارے یہاں ویزا نہیں ملتا, پاکستان کا شاید یہ قانون ہو, تو 40 سال سے ویزا یا کم کو ویزا عمرے کا نہیں دیتے. چلو جو بھی قانون ہے اس سے کوئی ہماری جنگ نہیں ہے, مگر کسی کا محرم ہو تو اجازت مل جاتی ہے. کئی قانون ایسے ہوتے ہیں جو مطلب بعض اوقات رشوت خوروں کی موج لگ جاتی ہے, اس میں جھوٹوں کی موج لگ جاتی ہے, دھوکہ بازوں کی موج لگ جاتی ہے, تو نوجوان تو جا رہے ہیں, تو اب یہ کہ محرم اس کے لیے ضروری ہے, تو جو محرم کے ساتھ جا رہے ہیں واقعی محرم ہے, ماں کے ساتھ جا رہے ہیں, بچوں کے امی کے ساتھ جا رہے ہیں, سگی بہن کے ساتھ جا رہے ہیں, تو ٹھیک ہے وہ تو اس کی شرط پوری ہے محرم کی, لیکن یہ مطلب کسی کو ماں بہن بنا لیتے ہیں, کسی کو بیوی بنا لیتے ہیں, یوں بھی ہو رہا ہے, یہ بعض کاروان والے یہ حرکتیں کرتے ہوتے ہیں کہ کسی عام عورت کو اس کے ساتھ کہ یہ اس کی بیوی ہے یا اس کی بہن ہے, اس کی ماں ہے, یوں کر کے وہ فارم میں کاغذی کاروائی کر کے اس کو ہوائی جہاز میں بٹھا دیتے ہیں, جا موج کرو, وہ بندہ پہنچ جاتا ہے. یہ دھوکہ ہے نا, جھوٹ ہے, دھوکہ ہے, گناہ ہے. جو گیا اس طرح اس کو پتا ہے کہ میں اس طرح جا رہا ہوں یہ بھی گناہ گار ہے, جس نے یہ سب انتظام کیا یہ بھی گناہ ہے, جس نے اس میں تعاون کیا سب گناہ گار ہو رہے ہیں, یوں ہو رہا ہے. اسی طرح کاروباری معاملات میں تو معاذ اللہ یہاں تک کرتے ہیں کہ بعض ملکوں میں تو ویزے میں بڑا مطلب ہے نا کہ وہ گڑبڑ کرنی پڑتی ہے, کئی جھوٹے سوالات کے جوابات میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے, جھوٹ نہ بولو تو یہ ویزا نہیں دیتے, کئی ممالک میں سا ہوتا ہے, بڑی آزمائش ہوتی ہے ویزا لینے میں, جھوٹ بولتے ہیں, رشوت دیتے ہیں, یہاں تک کہ فارم میں یہ بعض اوقات یہاں تک لکھ دیتے ہیں کہ میرا مذہب فلاں ہے, یعنی اگر ادھر مسلمان کو ویزا نہیں مل رہا نا تو یہ لکھ دیں گے میں کرسچن ہوں, میں یہودی ہوں, معاذ اللہ, یہاں تک بھی کرتے ہیں, یہ ایجنٹ سکھاتے ہیں, یعنی ایمان بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں کہ کچھ بھی ہو مجھے فلاں جگہ کا ویزا, اس ملک کا ویزا ملنا چاہیے, اس لیے مطلب 100% سچ بول کر ویزا حاصل کرے, ورنہ پھر دوسرے ملک نہ جائیں, رشوت نہ دے, وہاں جا کر بھی نہ جانے کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. اب تنخواہ تھوڑی ہوتی ہے, بال بچے بلانے ہیں تو وہاں تنخواہ کی ایک مخصوص وہ مقدار ہوتی ہے کہ اتنی اگر تنخواہ ہے تو بال بچوں کو بلا سکتے ہیں, تنخواہ ہوتی ہے تھوڑی, اور بال بچے بلانے اس کے لیے پھر وہی جھوٹ کہ میرے وہ جھوٹی تنخواہ لکھتے ہیں اس میں اور بال بچوں کو بلا لیتے ہیں, تنخواہ کم ہوتی ہے. یہ دو چار باتیں وہ جو میں نے تھوڑا بہت دیکھا بھالا ہے, ہر بات میں بول نہیں پاتا, احتیاط کرتا ہوں کہ ورنہ کہاں کیا قوانین ہیں, تھوڑے تھوڑے مطلب اس معاملے میں تو کچھ ہے, مطلب اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے, حلال روزی ہم سب کو عطا فرمائے, وہ اپنے اپنا ملک ہوتا نا, اپنا ملک, اپنا وطن, اپنا وطن, دو نوالے کم کھائے اپنے وطن عزیز میں کھائے. پاکستان صحیح بولتا ہوں بہت پیارا ملک ہے, اس میں اسلام کی اتنی آزادی ہے, اتنی آزادی ہے کہ شاید دنیا میں کہیں نہیں ہوگی, میں صحیح بولتا ہوں, آپ کو تعجب ہوتا ہوگا, آپ جا کے دیکھ لیں, دنیا گھوم لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جتنا یہاں کھل کر ہم مطلب دین کی اور نیکی کی دعوت دے رہے ہیں کر رہے ہیں کسی ملک میں نہیں کر سکتے, اتنی سختیاں, دین, ہاں دین کا کام کرنے میں سختی ہے, اتنی سختی ہے. دعوت اسلامی یہاں الحمدللہ کتنا کھل کے نیکی کی دعوت کی دھمیں مچا رہی ہے اللہ کی رحمت سے. تو یہ آپ کا وطن جو ہے یہ بہت بڑی مطلب ہے کہ آپ کے لیے نعمت ہے, ہم سبھی کے لیے نعمت ہے. اللہ تعالی ہماری اس نعمت کو سلامت رکھے, نظر بد سے بچائے, دشمنوں کی دشمنی, شریوں کے شر, حسیدوں کے حسد سے محفوظ رکھے, اور اس کی تعمیر میں ہم سب کو حصہ لینے کی توفیق بخشے, اور جو کوتاہیاں ہیں, جو اس میں خطائیں ہیں, جو گناہ ہو رہے ہیں, اس کا تھوڑی انکار ہے. گناہ اگر یہاں ہو رہے ہیں تو کیا دنیا میں اور کہیں نہیں ہو رہے؟ ہر جگہ گناہ ہو رہے ہیں, کرپشن کہاں نہیں ہے, کہیں کم کہیں زیادہ, ہر جگہ ہے. تو یوں مطلب یہ کہ اللہ کرے کہ ہمارا وطن جو ہے یہ حقیقی معنوں میں اسلام کا قلعہ بن جائے. تو یہاں بہت سہولتیں ہیں, یہاں نیکی کی دعوت دینے پر ہم پر کوئی پابندی نہیں ہے, کھل کے ہم دے سکتے ہیں. مسجد میں دیں, چوک پر دیں, گلی میں جا کر دیں, بازار میں جا کر دیں, کسی حال میں دیں, کسی میدان میں دیں, کون روکتا ہے؟ اب بعضوں کا تو قانونی فارمیلٹی ہوتی ہے انتظامیہ کی کہ بھائی این او سی لے لو, فلاں لے لو, وہ تو صحیح ہے, سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ہو, لیکن یہ کہ پابندی نہیں ہے. جیلوں میں جا کر بھی تو کام کر ہی رہے نا. دعوت اسلامی اللہ کی رحمت ہے, کرم ہے. وہ بولتے ہیں ہم اچھے تو جگ اچھا, ہم پھٹا کریں گے, دھمکیاں دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, روڈ بلاک کر دیں گے, پہیے جام کر دیں گے, تو وہ ہماری ٹانگیں جام کر دیں گے جو بیٹھے ہوئے ہیں. ظاہر ہے ہم نہ پہیے جام کر رہے ہیں جو ہماری ٹانگیں جام ہو, اللہ کا کرم ہے, سب سے بنا کر رکھی ہے اور چل رہے ہیں, مدینے کی طرف سفر جاری ہے. کیونکہ وہ حکومت حاصل کرنا, اقتدار پانا, یہ تو ہماری اپنا مقصد ہی نہیں ہے. خدا کی قسم اگر میرے آ کر کوئی پاؤں بھی پکڑے نا کہ ہم تم کو پاکستان کا وزیر اعظم بناتے ہیں, واللہ باللہ تعالی میں منع کر دوں گا. ہے شیخ چلی والی بات ہے, مجھے کوئی کونسلر بھی نہیں بناوے, اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے, لیکن ایک بات کرتا ہوں, میرا جذبہ مجھے کوئی وزیر اعظم بھی بنائے نا میں نہیں بنوں گا. تو میری ذات سے کسی کو بھی خطرہ نہیں ہے کہ یہ ہماری سیاست میں کوئی حصہ لے لے گا, تو یہ سیاسی پارٹی بھی ہم سے کیا چیڑے گی, ان کو کیا خطرہ کسی کو, ہم لوگ تو بے ضرر ہیں. اور تقریباً سیاسی پارٹیوں میں دعوت اسلامی والے, ان سے دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے آپ کو ملیں گے, آپس میں ایک دوسروں کے یہ ان کی تھنی ہوگی, لیکن دعوت اسلامی والے تو بنی ہوگی کہ یار یہ نماز کا بولتے ہیں, یہ سنت کا بولتے ہیں. اور اللہ کی رحمت ہے کہ دعوت اسلامی کھلی کتاب ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کیا کرتی ہے دعوت اسلامی؟ اللہ کی رحمت سے بے نمازیوں کو دھڑا دھڑ نمازی بنا رہی ہے, بگڑے ہوں کو دھڑا دھڑ الحمدللہ اصلاح کے جام پلا رہی ہے, پولیس والوں کے کام بھی تو آسان بنا رہی ہے. پولیس والے مار مار کے تھک جاتے ہیں جس مجرم کو نہیں سدھار سکتے, الحمدللہ دعوت اسلامی والے اس کو بھی سدھار کے رکھ دیتے ہیں. وہ آنا چاہیے دعوت اسلامی کے ہاتھ میں آنا چاہیے صحیح معنوں میں, اس کو بھی نمازی بنا دیتے ہیں اللہ کی رحمت سے. اللہ کرے کہ دعوت اسلامی نظر بد سے بچی رہے.
اللہ
الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بعض لوگ عجیب و غریب باتوں اور چیزوں کو دیکھ کر اس کو معجزہ کہہ دیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟
معجزہ نبی سے ظاہر ہوتا ہے، وہ بھی بعد اظہار نبوت، قبل از اظہار نبوت نبی سے جو ایسی بات ظاہر ہو کہ عادتاً محال ناممکن، تو اس کو ارحاس بولتے ہیں، اور بعد از اظہار نبوت ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو یہ عام لوگ حیرت انگیز بات کو بھی معجزہ بول دیتے ہیں، حیرت انگیز بات معجزہ نہیں ہوتی، معجزہ وہ جو عادتاً ایسا ہوتا نہ ہو، اور نبی سے ظاہر ہو تو معجزہ بعد از اظہار نبوت، اور اگر ولی سے ظاہر ہو تو کرامت، صحابی سے ظاہر ہو تب بھی کرامت، مومن سے ظاہر ہو تو معونت، اور اسی طرح کی کوئی چیز کافر یا فاسق، یعنی بے نمازی، داڑھی منڈے وغیرہ ایسے فاسق مسلمان سے ظاہر ہو تو اس کو استدراج، یعنی فاسق یا کافر سے ظاہر ہو تو استدراج بولتے ہیں، یعنی اس کا اظہار حیرت انگیز، اس طرح کی چیزیں کہ جو عادتاً نہیں ہوتی تو وہ کافر سے بھی ظاہر ہو سکتی ہے، فاسق سے بھی ظاہر ہو سکتی ہے۔ تو عام طور پر لوگ ہر بات کو معجزہ بولتے ہیں، اور کسی مسلمان سے ظاہر ہوئی تو زیادہ سے زیادہ کرامت بول دیتے ہیں، حالانکہ کرامت تو ولی سے ظاہر ہو تو عام مومن جو نیک آدمی ہے بادشرع ہے اس سے ظاہر ہوئی بھی تو اس کا کرامت ہونا ضروری نہیں ہے، اس کو معونت اس کو کہتے ہیں، مگر یہ ہزار عام زبان پر نہیں ہے، تو معجزہ نہ کہا جائے، صرف نبی کے لیے وہ۔ دراصل وہ یہ میڈیا ہوتا نا، پیپر میڈیا میں تو بارہا دیکھا ہے اس چیز کو معجزہ بولتے ہیں،
کوئی حادثے میں بچ جاتا ہے تو معجزاتی طور پہ بچ گئے، تو
الیکٹرانک میڈیا ہو سکتا ہے دو قدم اس سے آگے ہوگا، پیچھے نہیں ہوگا، تو مگر ظاہر تجربہ نہیں ہے، یہ بھی معجزہ بولتے ہوں تو تعجب نہیں ہر بات کو، یہ الیکٹرانک میڈیا، کیونکہ یہ تو علماء تو ہوتے نہیں، ان میں علماء ہوتے ہیں لیکن ظاہر آپ کو پتا کتنے کم تعداد میں ہوتے ہیں، باقی تو اب تو فنکار، گلوکار، ڈانسر، بھانڈ بھگتی ہے، یہ دین سکھانے نکل پڑے ہیں، تو اب ان کو کیا پتا کہ معجزہ کرامت ان میں کیا فرق ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے ہر چیز کو کیا گیا رنگ دے دیتے ہیں، اللہ ان لوگوں کے شر سے بچائے، اور عاشقان رسول علماء سے ہمیں دین سیکھنے سننے سمجھنے کی سعادت بخشے،
آمین۔
لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رازن بھی پھرتے ہیں، اگر جینے کی خواہش ہے کچھ پہچان پیدا کر، صرف اور صرف عاشقان رسول سے دین حاصل کرنا ہے، صرف اور صرف عاشقان رسول علماء سے دین سیکھنا ہے، سنتیں سیکھنی ہے، علم دین حاصل کرنا ہے، صحبت اٹھانی ہے، تو صرف اور صرف عاشقان رسول علماء کرام۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی
الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
پاپا میرے ادھر دانا ہو رہا ہے، گھر والے کہتے تھے کہ آم کھانے کی وجہ سے ہوا، آم کھانے کی وجہ سے ہوا، تو کیا آم کھانے کی وجہ سے، اور اس کا علاج بھی بتا دو۔
اللہ اللہ، آم کھانے ہی کی وجہ سے دانا ہو یہ ضروری نہیں ہے، البتہ اگر آم کو ٹھنڈا کیے بغیر کھا لیا جائے تو بھی یہ دانے، پھوڑے، پھنسیاں ہو سکتے ہیں، ان ٹھنڈے پانی میں یا سادہ ہی پانی میں، سادہ پانی میں کچھ دیر تک آم کو بھگو کر رکھ دیں، تو اس سے یہ کہ اس کا اوپر ایک تو وہ ہوتا ہے گوند نکلتا ہے آم کا، وہ دھل جائے، ورنہ وہ گلے میں خراش کرتا ہے گوند اگر منہ میں چلا جائے کھانے میں, آم کھانے میں. اور اس پر کاربائڈ بھی آج کل لگاتے ہیں کیمیکل, یہ تو بہت نقصان دہ ہے, یہ تو کینسر تک کر سکتا ہے. اچھا, اور تیسرے یہ کہ یہ ٹھنڈا نہ ہو اور گرم گرم اگر آم کھا لیا جائے پانی یا برف میں ٹھنڈا کیے بغیر, تو اب اس سے یہ امکان ہے کہ یہ پھوڑے وغیرہ یا گرمی دانے اور یہ نکل سکتے ہیں. البتہ یہ بچوں کو جب یہ دانے نکلتے ہیں نا, تو بعض اوقات ہم بچپن میں یہ بس یہ انداز ہوتا تھا کہ کسی کو دانے نکلے تو ایک دوسرے کو بولتے تھے دو نکلے تو نے دو آم چرائے ہیں, تو نے تین آم چرائے ہیں, تو جیسے کسی کے نہیں ہے دانا, میں نے تو ایک بھی نہیں چرایا آم. تو یوں یہ مطلب بچوں کا وہ ہنسی کھیل, جنہیں اتنا مشہور ہے کہ آم کھانے سے دانے نکلتے ہیں, گرمی دانے نکلتے ہیں. تو آم ٹھنڈا کر کے کھائیں گے نا, اور اس پر اگر دودھ میں پانی ملا کر کچی لسی, دودھ میں پانی ملا دیا کچی لسی بن گئی, کچی لسی پی لیں تو اس کے آم کے فوائد بھی بڑھ جائیں گے, اور انشاءاللہ یہ دانے وغیرہ سے بھی بہتری رہی ہے. رسالہ گرمی کے مدنی پھول, یہ منظر عام پر آیا ہے مکتبۃ المدینہ کی طرف سے, اس میں یہ آم کے بھی خواص لکھے ہوئے ہیں, فائدے نقصان وغیرہ, اور یہ جو میں نے بتایا نا آم کے بارے میں جو یہ باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں. اس میں روزوں میں پیاس سے بچنے کا بھی, شدت نہ ہو پیاس کی, اس کے یہ مدنی پھول ہیں. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
محمد عدیل اتاری باب المدینہ کرانچی سے عرض کر رہا ہوں. امیر اللہ سنت کی بات کا میں عرض یہ ہے, حضور ایک القابات کی کچھ وضاحت فرما دیجیے. کئی بار بولے گئے ہیں کہ گیارہویں والے آقا قطب ربانی, محبوب سبحانی, غوث السمدانی, قندیل نورانی, شہباز لامکانی, برائے کرم ان القابات کی کچھ وضاحت فرما دیجیے.
شہباز لامکانی کے تو معنی ہے لام مکان سے آگے گزرنے والا, اور یہ گزر جو ہے یہ روحانی طور پر ہوتی ہے, یہ بعض اولیاء کرام کو یہ شان بھی ملتی ہے, یہ صفت بھی ملتی ہے. تو یہ ہمارے مرشد غوث پاک کے لیے یہ عام طور پر لقب بولا جاتا ہے, شہباز لامکانی, قطب ربانی, اللہ تعالی کی طرف سے مقرر کردہ قطب, یہ ولیوں کی ایک قسم ہے قطب. قندیل نورانی ایک قسم کا فانوس جس میں چراغ جلا کر لٹکاتے ہیں, قندیل اس کو بھی بولتے ہیں. ایک قسم کا شیشے کا ظرف یعنی برتن جس میں بتی روشن کر کے چھت میں زنجیروں سے لٹکا دیتے ہیں, جھومر. تو یہ بہت یعنی کہ خوبصورت ہوتا ہے, روشنی بھی دیتا ہے. تو قندیل نورانی یعنی چمکدار روشن قندیل, کہ یہ بلبوں کا بادشاہ ہے, عام بلبوں سے بہت خوبصورت ہوتا ہے قندیل, ایک سے حسین قندیل آتے ہیں. تو یہ بھی غوث پاک کو مطلب لقب دیا جاتا ہے کہ آپ ایسے نور برسانے والے ہیں کہ مطلب جیسے قندیل, اور اللہ کی طرف سے عطا کردہ قندیل یا رب کی قندیل. غوث سمدانی, غوث کے معنی تو فریاد رس, سمدانی سمد بے نیاز, یعنی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ فریاد رس, اللہ نے ان کو غوث کا مقام دیا. یہ میں نے اپنے ذہن سے اس طرح کے یہ عرض کیا ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں غوث السمدانی, قطب ربانی, شہباز لامکانی, قندیل نورانی, محبوب سبحانی کی برکتیں, شیخ عبد القادر جیلانی کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کوئی ایسی جگہ بھی ہے دنیا میں کہ جہاں سونے کے قندیل لگے ہوئے ہوں؟ ایک مسجد ہے سونے کے قندیل. ہمارے ہاں تو یہ نقلی یعنی کانچ کے قندیل بھی اگر دیکھ بھال نہ کرے تو شاید چوری ہو جائے. ایک مسجد ایسی میں نے دیکھی ہے کہ اس میں سونے کے قندیل, ایک نہیں کئی قندیل, یعنی کروڑوں روپے والے قندیل جو ہیں, اربوں روپے کا ہوں گے یار, سونا کتنا مہنگا ہے, سونے کے بڑے بڑے قندیل لگے ہوئے. ایک مسجد میں نے دیکھا تھا, معلوم وہ مسجد کہاں نہیں دیکھی آپ نے, کہاں دیکھی ہے؟ اب پہنچے, اب آہستہ آہستہ لبیک لبیک شخصیات بول رہی ہیں. ہاں بھائی, سونے کے قندیل والی مسجد, کوئی 12 سال یا اس سے چھوٹی عمر کا مدنی منا جواب دے, اور سونے کے قندیل والی مسجد کون سی ہے؟ مدنی منا جواب دے, 12 سال یا اس سے چھوٹا, کوئی بتائے تو نہیں ہے, بتا دیا ہے تو جواب نہیں دینا, کسی نے بتا دیا ہے جواب تو اپنی اٹکل سے اپنی یاد سے دینا ہے, ورنہ یہ دھوکہ ہو جائے گا. نہ کتاب وغیرہ ٹیبلٹ پی سی سے دیکھ کر بھی جواب نہیں دینا ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد صالح ہے, وہ مسجد مسجد نبوی.
جواب درست ہے, آقا کی مسجد میں سونے کے قندیل لگے ہوئے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
تو قنادی
قندیل مسجد نبی شریف کے قندیل. مرحبا, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جواب یہ لینا تھا آپ سے کہ اگر شوہر روزہ نہیں رکھ رہا اور بیوی سے مطالبہ ہے کہ مجھے کھانا دو, تو بیوی کیا کرے؟
بیوی جو ہے یہ پوری کوشش کرے کہ اس کو کھانا نہ دے, پانی نہ دے, اور اس کو مطلب امر بالمعروف کرے, نیکی کی دعوت دے, نرمی سے اس کو سمجھائے. اور اگر یہ ہے کہ خطرہ کہ یہ ظلم کرے گا, مار داڑ کرے گا, تو اب اس کے ظلم سے بچنے کے لیے اس کو دے دے, ایک بار دے دے, پھر دوسری بار پھر کوشش کرے. تو جب جب یہ ظلم کا خطرہ ہو تو دے, جب ظلم کا خطرہ نہیں ہے تو نہ دے.
یہ آپ نیکی کی دعوت ارشاد فرما رہے ہیں بیوی کو, لیکن اس مرد کو کچھ اگر نیکی کی دعوت دیں, یعنی مثال کے طور پر رکھنے کے حوالے سے, اگر نہیں رکھ پاتا بدقسمتی کے ساتھ بلا اجازت شرعی, اب اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے؟
ہاں, توبہ کرنی چاہیے, روزہ رکھنا چاہیے, زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے کب ختم ہو جائے. اور روزہ نہ رکھنا یہ حرام ہے, جہنم میں لے جانے والا کام ہے, عذاب کوئی بھی برداشت نہیں کر سکے گا جہنم کا. ایک لمحے کہ کروڑوں میں حصے کا بھی عذاب برداشت نہیں ہوگا. جو بھی مسلمان روزہ نہیں رکھتے وہ توبہ کر کے فرض روزے رکھنا شروع کر دیں. پچھلے جتنے روزے قضا ہوئے اس کی توبہ کی صورت, ایک تو توبہ کرنا, دوسرا ہے کہ اس کی تلافی بھی ہے, یعنی کہ وہ قضا بھی کرنے ہوں گے. تو اب یہ کل ہی سے شروع کر دیں روزہ رکھنا, جن کی یہاں رات ہے, کہیں دن بھی ہوں گے. تو اگر دن ہے اور روزے کا وقت شروع ہو گیا ہے, تو زہوہ کبریٰ ابھی نہیں ہوا, تو اس سے پہلے ابھی کچھ بھی نہیں کھایا آپ نے, تو اب بھی فرض روزے کی نیت آپ کر لیجیے رمضان کے, تو آج کا روزہ بھی آپ کو مل جائے گا. دنیا میں اگر آپ کہیں سن رہے ہیں اور اس وقت دن ہے, اس دن کا بھی ابتدائی حصہ ہے. بہرحال یہ کہ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر روزہ فرض ہے، شرعی اجازت کے بغیر کوئی بھی روزہ قضا نہ کرے، اس پر بھی ظلم مت کر، اپنی جان پر بھی ظلم مت کر، روزہ رکھ لے، خلا روزہ ہی رکھ، دوسرا آپشن ہے ہی نہیں، اس میں کوئی کمپرومائز ہی نہیں ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
لاؤڈ اسپیکر پر امام صاحب نے اعلان کیا کہ پہلی یا دوسری رکعت میں سجدہ تلاوت ہوگا. اب جو افراد جماعت میں شامل نہیں ہیں اور اپنے گھروں میں موجود اور ویسے مسجد کے باہر آس پاس بیٹھے ہوئے سننے والوں پر آیت سجدہ سننے کی وجہ سے سجدہ تلاوت واجب ہوگا یا نہیں؟
واجب ہو جائے گا واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد سلمان اتاری چائنا کے سٹی ووہان سے عرض کر رہا ہوں. میرے سنت کی بارگاہ میں سوال ہے، ہماری ادھر لیب میں ڈفرنٹ کیمیکلز پڑے ہوئے ہیں، ان میں بہت سے کیمیکل رہتے ہیں کہ جس میں الکوہل بھی ہوتا ہے، تو الکوہلی کیمیکلز وغیرہ اگر کپڑوں میں کسی جگہ پر لگ جائیں تو اس صورت میں کیا ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یا اس کو پہلے صاف کرنا پڑے گا پھر نماز پڑھنی ہوگی؟ برائے کرم اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے. جزاک اللہ خیرا.
الکوہل ویسے تو ہے تو شراب ہی، لیکن الکوہل اور اسپرٹ کا استعمال جو ہے نا اب اس قدر بڑھ گیا، عموم بلوا کی صورت بن گئی ہے، تو اس لیے علماء نے دواؤں میں بھی اس کا جائز کا فتویٰ دیا ہے، الکوہل والی دوائیں. اور دارالافتاء اہل سنت نے یہ جب کپڑوں پر بھی لگ جائے تو کپڑے پاک ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں الکوہلک دوائیں بھی پی سکتے ہیں. اور یہ کپڑوں پر اگر الکوہل والا سینٹ جیسے لگایا عطر، تو یہ بھی اس میں بھی حرج نہیں ہے، البتہ ایسی چیزوں سے بہرحال بچنا چاہیے، بچنا اچھا ہے بہتر. یہ ذہن میں رہے گا، کئی علماء ایسے کہ جو اس کو ناپاک کہہ رہے ہیں، تو وہ بھی محترم ہیں، ان کے اپنے مطلب، لیکن اب عموم بلوا یہ اتنا عام ہو گیا ہے لیکن اس سے بچنا ممکن نہیں رہا. مثال کے طور پہ جیسے کہ اب کار ہے، اسکوٹر ہے، یا مسجد کی دیوار ہے، یعنی جتنا بھی اسپرے پینٹ جو ہے نا، یہ سب میں تھنر استعمال ہوتا ہے، تو یہ سب کے سب اگر اب اسپرٹ کو ہم ناپاک اب بھی کہیں تو ان کا کیا کریں، ان اسکوٹروں کا؟ مسجد کی دیواروں پر بھی یہ اسپرے پینٹ لگاتے ہیں، اور مطلب یعنی کہاں نہیں لگی، جیسے کہ اب کیمرے کی یہ ٹانگیں ہیں، کیا بول رہے اسٹینٹ، اس پر کیا رنگ ہے، یہی پتلا رنگ اسپرے پینٹ. یا پرنٹنگ، پرنٹنگ میں یعنی جن رنگوں سے پرنٹنگ ہوتی ہے، آئل پینٹ جو پتلے پتلے، یہ سب تھنر والے ہوتے ہیں. اچھا، یہ ہمارے کپڑے جو رنگے جاتے ہیں نا، ان کے تھانوں پر مارکر پین سے میں نے دیکھا ہے کہ وہ لکھتے ہیں اس کے گز اتنے گز کا، اتنے گز کا، کیونکہ مارکر پین نہیں لکھتے، دوسرا قلم سے لکھیں گے تو اس کا بس وہ مٹ جانے گا، تو اس لیے یہ پکا رنگ ہوتا ہے. تو ہر چیز میں اگر یاد کرنے جائیں نا تو شاید یعنی بہت ساری چیزیں آ جائیں گی سامنے. یہ پنکھے جتنے سب اسپرے پینٹ، سب میں تھنر، اب ان سے پانی ٹپکے، اب گاڑی کار اسکوٹر بارش آئی، اب یہ اسکوٹر آپ کی گیلی ہو گئی، ہاتھ رکھا کپڑے اس پہ ٹچ ہوئے اور بھیگ گئے، تو کیا کرے آدمی، بچ کر کہاں جائے مدینے، تو وہاں بھی یہ لگے ہوئے
اسپرے، یہ کلر ہوتا ہے
موبائل پر بھی کلر،
جیب میں رکھے نماز، جیب میں رکھے نماز.
تو یہ ہم اپنی ذاتی طور پر، ہمارے یہ کوئی فتوی نہیں ہے، میں تو اسے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یعنی بچنا، تو یہی چیزیں دیکھ کر علماء رستہ نکالتے ہیں، ہر صورت میں رستہ نہیں نکلتا کہ چلو بھائی 99% مسلمان نماز نہیں پڑھتے تو اب نماز بھی معاف ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے کہ نماز تو یہ بالفرض سارے مسلمان نماز ترک کر دیں، کوئی نہ پڑھے تب بھی معاف نہیں ہوگی، فرض ہی رہے گی، اس میں کوئی بھی انٹرفیئر نہیں کر سکتا. لیکن کچھ اقسام ہوتی ہیں مسائل کی, تو ان میں مطلب اسباب ستہ کے تحت یہ وہ جہاں نکل سکتا ہے رستہ, وہاں جید علماء اور مفتیان کرام وہ رستہ نکالتے ہیں. عام مولانا یا درس نظامی کیے ہوئے چھوٹے چھوٹے علماء نہیں نکالتے, اور ایک بڑا مفتی بھی نہیں نکالتا. عام طور پہ ہوتا یہ کہ یہ مشاورت کرتے ہیں, ایک دوسرے کو دلائل دیتے ہیں, سنتے ہیں, اور پھر جا کر یہ نتیجے میں نتیجہ نکل پاتا ہے تو نکال لیتے ہیں, ورنہ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں وہ بغیر نتیجے کے وہ واقعی رہتے ہیں.
آپ نے کتنے اچھے طریقے سے اس مسئلے کا جس طرح حل نکالا جاتا ہے آپ نے بیان فرمایا, یعنی لگتا ہے کہ جیسے علم اور علماء کی محبت کا ایک انداز کیسا ہونا چاہیے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ عوام ان چیزوں کو بہت منفی لیتی ہے. عوام کا ایک طبقہ ہے, میں نہیں کہتا سارے کے سارے, ایک طبقہ ہے بہت منفی لیتا ہے کہ یار یہ اب راستے نکال لیتے ہیں. اب دیکھا یار ہے کہ ناجائز تھی, جائز کیسے ہو گئی؟ تھوڑے عرصے پہلے بولتا ہے کہ ناجائز ہے, پھر بولتے کہ جائز ہے, تھوڑے عرصے پہلے بولتے کہ نہیں شریعت نے اس کو اجازت نہیں دی ہے حرام ہے, پھر بولتے کہ یہ جائز ہو گیا. یہ پتہ نہیں یار یہ کیسے جائز ہو جاتا ہے, کیسے ہو جاتا ہے, یہ تو راستہ نکال لیتے ہیں. ہم لوگ ان کے بابا مسئلہ لے کے جائے تو بولتا ہے کہ نہیں ہے راستہ نہیں ہے. تو یہ جو طبقہ ہے عوامی, اسے آپ کس طرح مدنی پھول عطا فرمائیں گے کہ ان کو بھی یہ خوبصورت انداز نصیب ہو جائے سوچنے کا؟
علماء جو ہے نا اپنی طرف سے جائز نہیں کہتے کسی چیز کو, اپنی طرف سے ناجائز کسی شے کو نہیں کہتے. یہ رستہ نکالتے ہیں قرآن و حدیث سے عوام کی سہولت کے لیے, یہ مطلب راستے نکالتے ہیں. اب قرآن کریم کو آپ دیکھ لیں, اس میں کئی احکام ملیں گے کہ پہلے ان پر عمل کرنا واجب تھا, بعد میں انہی آیات مقدسہ کہ جن کی روح سے کسی حکم پر عمل کرنا واجب تھا, کمپلسری تھا, نہ کرنے والا گناہگار تھا, پھر دوسری آیتیں نازل ہوئی اور اگلے حکم کو منسوخ کیا کہ اب یہ حکم اس پر عمل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس پر عمل کیا جائے گا. تو اب یہ اس کو کیا کہیں گے آپ؟ یہ تو قرآن کریم میں بھی ہے. تو اب نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک, نقل کفر, کفر ناباشد, کہ کیا اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہوگا؟ یہ کیا ہے کہ کبھی تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے یوں کرو, پھر تھوڑی ٹائم کے بعد بولتا ہے نہیں 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 یوں مت کرنا یوں کرو. کیا یہ معاذ اللہ کوئی مسلمان سوچ بھی سکتا ہے؟ تو لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کے کلمات بدلتے نہیں ہیں. اللہ نے وہ غلط حکم نہیں دیا تھا, یہ اس کی مشیت تھی کہ اس وقت کے لیے اس نے یہ حکم دیا, پھر وہ حکم اس نے اٹھا لیا, دوسرا حکم ارشاد فرما دیا. اچھا اسی طرح آپ یہ توریت لے لیں, انجیل لے لیں, زبور لے لیں, یہ سب اللہ کے کلام ہیں. ایک ایک حرف پر ہمارا ایمان لانا فرض ہے, ایک حرف کا بھی انکار کرے گا کافر ہو جائے گا. جو اصل میں جو اتری ہیں منزل من اللہ, اللہ کی طرف سے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں. اب لوگوں نے انجیل مقدس وغیرہ میں جو اپنی طرف سے ملاوٹیں کی ہیں, ان ملاوٹ پر تو ایمان نہ لانا ضروری ہے, اور جو اللہ نے نازل کیا اس پر ایمان لانا ضروری ہے. لیکن اب اس پر ہم عمل نہیں کر سکتے, ایسے کئی احکام ہیں کہ جن پر ہم عمل نہیں کر سکتے. یہاں تک بھی بنی اسرائیل میں تھا نا کہ کپڑا ناپاک ہو تو وہ ٹکڑا کاٹنا پڑتا تھا, ہے نا, وہ ٹکڑا کاٹنا پڑتا تھا. یہ بھی حکم الہی کی روشنی میں تھا کہ جو کپڑے کا حصہ ناپاک ہو گیا یہ کاٹ دو. تو اللہ تعالیٰ تو اس کی ذات تو قدیم ہے ہمیشہ ہمیشہ سے. تو اب اگر نعوذ باللہ کوئی بولے کہ ہیں پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ کپڑا کاٹ دو, اب یہ حکم ہے کہ اس کو دھو کر پاک کر لو اس طرح تو پاک ہو جائے گا, کاٹو مت, یہ کیا عوام اللہ پر اعتراض کریں گے؟ یہ تو ایک تو مثال نہیں, ورنہ صحیح بولتا ہوں کہ اگر آدمی سوچ کر اس کی لسٹ بنائے نا تو ایسے ہزاروں مسائل ہو سکتے ہیں کہ جو بعد میں تبدیل ہوئے.
علماء کی مستقلاً کتابیں ہیں الناسخ والمنسوخ کے نام سے, قرآن میں بھی آیات کون سی ناسخ ہیں کون سی منسوخ ہیں, یعنی پہلے کس کا حکم تھا پھر اس کے بعد کون سا حکم آیا, اسی طرح احادیث طیبہ میں بھی بہت سارے، جیسے مثال کے طور پر یہی کہ میں زیارت قبور سے تمہیں منع کرتا تھا لیکن اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ان کی زیارت کرو، یا جیسے قربانی کا گوشت پہلے 3 دن سے زیادہ رکھنے کا منع فرمایا اس کے بعد اجازت مرحمت فرمائی، تو اس طرح بہت لمبی یعنی بڑی بڑی کتابیں علماء نے اس موضوع پر لکھی ہیں۔
تو یہ بھی ہے نا کہ اگر سحری سے پہلے اگر سو جائیں تو اب جو ہے وہ سحری نہیں کر سکتے، اب روزہ
سحری بھی پہلے ہماری یہ نہیں کہ رات کو ہم سو کر اٹھتے ہیں اور آخر میں مطلب جلدی جلدی کھا لیتے ہیں، روزہ بند کرتے ہیں صبح صادق سے پہلے یہ رعایت شروع میں نہیں تھی۔ پھر ایک صحابی کا یہ واقعہ ہوا ہے، تھے وہ محنت مزدوری کرنے والے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ کسان تھے یہ اور بہت محنت کا کام تھا، اب تھکے ہارے تشریف لے آئے گھر میں، ابھی کھانا تیار نہیں تھا ہے نا، افطار کا مغرب جو کھانا ہوتا نا یہ تیار نہیں تھا، اور ان کو آ گئی نیند، اب نیند سے یہ اٹھے، نیند سے اٹھے رات تو باقی تھی کھانا منا تھا، تو اب کیا کریں، اب یہ بغیر کھائے انہوں نے روزہ رکھ لیا، اب ان کی ہو گئی جیسے بھی حالت کمزوری بہت ہو گئی، آزمائش ہو گئی، تو دوسرے دن کی کیفیت جو تھی نا کمزوری کے مارے، اب میں میرے جیسا ہوتا میں کہوں میری تو حالت خراب ہو گئی، میں صحابی سے کسی لفظ خراب کی نسبت نہیں ہو سکتی، میرا عشق کہتا ہے، تو ان کی حالت جو تھی بس ہو گئی کیفیت کہ برداشت، تو لیکن وہ صحابی تھے، ہمارے یہاں تو ہٹے کٹے مستنڈے روزے نہیں رکھ رہے آج کل، صحابی تھے وہ، تو پھر یہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی،
کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر،
ترجمہ
جی، کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے ظاہر ہو جائے، یعنی فجر ہو جائے، طلوع فجر ہو جائے،
یعنی صبح صادق تک سحری ختم ہونے کے وقت تک کھانے پینے کی اجازت ملی، اس سے پہلے اجازت نہیں تھی، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میرے منہ میں خاک، کیا یہ مراد لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے پتا نہیں تھا، پھر اس نے ایسے مزدور دیکھا تو رحم آ گیا تو اس نے اپنا حکم واپس لے لیا کہ نہیں اب یوں کرو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ ہمیشہ سے پتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پتا ہے، اس کا علم کبھی بھی نہ گھٹتا نہ بڑھتا، ہمیشہ سے پورا پورا علم ہے جس کا کوئی سرا ہی نہیں ہے، ہم اس کی مطلب پا ہی نہیں سکتے اس کے سرے کو، سب کچھ اس کو معلوم ہے، تو جو اس طرح کے بیچارے بولتے ہیں کہ یہ مولانا یوں کرتے ہیں مولانا یوں کرتے ہیں اور مسئلے بدل دیتے ہیں، مولانا مسئلے نہیں بدلتے، شریعت میں جو وہ ہوتا ہے نا اس میں مطلب رعایت لیتے ہیں، با سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور مبارک میں مسجد میں نمازیں عورتیں جا کے پڑھتی تھی، اجازت تھی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روک دیا عورتوں کو، اب کیا بولو گے، فاروق اعظم نے روکا، یہ کیوں فاروق اعظم نے روک دیا، یہ کیسے، بتدریج پابندیاں پڑی ہیں عورتوں پر اور ایسی ایسی پابندیاں پڑی ہیں، یہ پڑھے تو پتا چلے، تو یوں مطلب ایک دم سے یہ لاؤ بالی پن ہے کہ علماء کے بارے میں زبان کھلنے سے پہلے کٹ جائے نا تو اچھا ہے، کہ علماء کے بارے میں زبان کھلنے میں کفریات کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، کہ عالم دین کی بس سبب علم دین کو توہین کرے گا تو اسلام سے ہی چلا جائے گا، خارج ہو جائے گا اسلام سے، عالم آج ہم کو دین کون سکھائے گا، عالم تو سکھاتا ہے، مسئلہ جب ضرورت پڑتی ہے تو کس کے پاس جاتے ہیں، منہ سے طلاق نکل گئی تو جا کر عالم کو ہی تو بولتے ہیں، غصہ بہت آ گیا تھا تو عالم ہی تو سمجھاتا ہے کہ بھائی کوئی پیار آئے گا تب تھوڑی بیوی کو طلاق دے گا، غصہ آئے گا جی بھی دے گا تو طلاق تو ہوگی غصے میں دی تو ہو جائے گی ہے نا، تو یوں مطلب علماء کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے نا، تو یہ توبہ کریں ایسا نہ کیا کریں، علماء کرام کے بارے میں زبان نہ کھولیں، ہم کو علماء ہی دین سکھاتے ہیں، اسلام کی باتیں بتاتے ہیں، یہ بھانڈ بھگتی ہے اور گلوکار نہیں بتاتے، ان کا کام نہیں ہے دین بتانا، دین بتانا دین سکھانا یہ علماء ہی کا کام ہے، عاشقان رسول علماء سے علم دین اور دین کی باتیں دین کے مسئلے ہم کو سیکھنے چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ
تعالی. خوفِ خدا ہو عشقِ مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ
مدنی مذاکرہ.